ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کے لیے اس جنت کو پہلے ہی تیار کر کے رکھا ہے۔ ایک ایسا تحفہ ہے جو انسان تصور سے حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اگر یہ ممکن ہوتا کہ آدمی جنت کا تصور کر پائے تو ایک کافر اللہ کو نہیں ماننے والا، آخرت کو نہیں ماننے والا اپنے تصور سے جنت کی نعمتوں کا احساس کر لیتا، اس کی لذت اٹھا لیتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنت میں وہ سب کچھ ہے، جنت میں وہ نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کانوں نے جس کے بارے میں نہیں سنا، اور کسی کے دل پر اس کا تصور، خیال، وہم گمان بھی نہیں گزرا۔ بل ہما اطلعکم اللہ علیہ، اور آپ نے فرمایا اللہ نے جتنا تم کو بتا دیا ہے اتنا ہی تم لے کر چلو، جتنا اللہ نے تم کو بتا دیا ہے اتنا ہی تمہارے لیے کفایت کرتا ہے۔ تو ایسی نعمتیں جنت میں ہیں کہ انسان کا تصور ان نعمتوں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں قرآن کریم میں بتلائی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بتلائی ہیں وہ وہی نعمتیں ہیں جس کو ہم دنیا میں سمجھ سکتے ہیں۔ وہ نعمتیں جو ہم دنیا میں نہیں سمجھتے ہیں اور ہماری استعداد اس کو سمجھنے کی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا بھی نہیں ہے۔ اس لیے ایک آدمی سوچ سکتا ہے کہ جو بتایا ہے وہ اتنا عمدہ ہے تو جو نہیں بتایا وہ کتنا عمدہ ہوگا۔ اس لیے آپ نے فرمایا بل ہما اطلعکم اللہ علیہ، کہ تم اسی کو اپنے لیے کافی سمجھ لو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو بتلا دیا ہے۔ اور قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ خصوصاً مکی صورتیں ہیں جو جنت اور جہنم کے تذکرے پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے مکی صورتوں میں جنت کا اتنا ذکر کیا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسی صورت ہوگی جس میں مکی صورتوں میں جنت کا کوئی اشارہ موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کی دعوت جب دیتا ہے تو خیر کی دعوت پر جزا کا ذکر بھی کرتا ہے، اور اسی کو ترغیب کہا جاتا ہے، اسی کو تبشیر کہا جاتا ہے۔ اور خود انبیاء کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام جب سناتے ہیں تو ان احکام کے پورا کرنے پر اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں جو وعدے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو اعمال کے ثواب اور اس کی جزا میں ہیں، ایک بہت بڑی مقدار ان حدیثوں کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے عمل پر جنت میں کیا ملے گا بتلایا ہے۔ مثال کے طور پر حافظ منذری کی کتاب ہے الترغیب و ترہیب، یہ کتاب 5 جلدوں میں ہے اور جس میں سے 3 جلدیں شیخ الالبانی نے صحیح الترغیب و ترہیب کی الگ کی ہیں اور 2 ضعیف حدیثیں اس میں ہیں۔ تو اگر آپ صرف صحیح حدیثیں بھی دیکھیں جو اعمال پر جنت کی ترغیب بتاتی ہیں، وہ بھی تقریباً اختصار کے ساتھ جمع کیا جائے تو 3 جلدوں میں آ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ حدیثیں اور بہت زیادہ ہیں۔ یہ ایک اختصار کے ساتھ میں پڑھنے والوں کے لیے مجمع علماء نے جمع کیا ہے. ایسی کئی حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں نیکی کرنے پر جنت میں یہ ثواب ملے گا بتلایا ہے. مقصود اس کا یہ ہے کہ ایک انسان اس کے دل میں کسی نیکی پر اللہ کی جزا کو سن کر اس کو سمجھ کر اس نیکی کے کرنے کا جذبہ پیدا ہو. انسان حریص ہے اور انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ چاہتا ہے. کمال یہ ہے کہ انسان وہ چاہے جو اللہ نے وعدے میں رکھا ہے. اور انسان کے سامنے چونکہ دنیا ہوتی ہے اس لیے دنیا میں کھانا پینا لذتیں لباس اور یہ ساری چیزیں انسان اس کے لیے حاصل کرنے کے لیے دوڑتا ہے. اگر حصول نہیں ہوتا تو انسان کا وصول بھی نہیں ہوتا ہے. آدمی پہنچتا ہی نہیں کہیں اگر اس کو کچھ چاہیے نہیں تو آدمی اپنی جگہ پر ہی رہے گا. ایک آدمی کو کچھ پانا ہے تو وہ کچھ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں لذت کی طلب رکھی ہے, راحت کی طلب رکھی ہے, اور اس لذت کا بہت تھوڑا اور گھٹیا حصہ دنیا میں رکھا, اس راحت کا بہت تھوڑا اور گھٹیا حصہ دنیا میں رکھا. لیکن اصل راحت اور اصل لذت اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, یہ ہے اس چیز میں حرص کرنے والوں کو حرص کرنا چاہیے. وفی تنافس کہتے ہیں ایک کو دیکھ کے اس سے کمپٹیشن کرنا, تنافس اس کو کہتے ہیں. دنیا میں انسان تنافس کرتا ہے, ایک آدمی کے پاس موٹر بنگلہ ہے دوسرا بھی اس کے ساتھ تنافس کرتا ہے, ایک آدمی کو اچھا جاب ہے دوسرا چاہتا ہے اس کو اچھا ملے, ایک بچہ پاس ہوا اچھے مارکس سے دوسرا بچہ چاہتا ہے اس کو بھی اچھے مارکس ملے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں حرص اور تنافس رکھا ہے, لیکن یہ جو جذبہ اللہ نے رکھا ہے یہ دنیا کے لیے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ آخرت کے لیے رکھا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, یہ جنت کی نعمتیں ہیں. کمپٹیشن کرنے والوں کو, ایک دوسرے سے دوڑ میں آگے نکلنے کا جذبہ رکھنے والوں کو ان چیزوں میں ایک دوسرے سے حرص اور تنافس کرنا چاہیے, آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ جنت کی نعمتوں اور جنت کے حصول کے لیے دوڑے. اور اللہ نے قرآن کریم میں بھی بتلایا وَسَّارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, دوڑو اللہ کی اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کی بس چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے, لمبائی نہیں اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو بلکہ ساری انسانیت کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ دو چیزوں کی طرف دوڑیں, ایک گناہوں کے اعتبار سے ہے اور ایک نیکیوں کے اعتبار سے ہے, ایک سبب کے اعتبار سے ہے اور ایک حصول کے اعتبار سے ہے. وَسَّارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اس لیے کہ مغفرت نہیں تو جنت نہیں, اور مغفرت کس چیز کی ہوگی؟ گناہوں کی, اور گناہ مانے ہیں جنت میں دخول سے, اس لیے کہ کوئی گناہگار جنت میں نہیں ہوگا. جنت میں جائے گا تو پاک صاف ہو کے جائے گا, وہاں گناہگار کوئی نہیں ہوگا, اس کا گناہ باقی نہیں ہوگا, اللہ دھو کے ڈالے گا اس کو. اب گناہوں کا دھونا ایک تو یہ کہ اللہ معاف کر دے, اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کے سزا دے پھر ایمان کی بنیاد پر جنت میں ڈال دے. لیکن کوئی بھی نہیں چاہتا کہ سزا سے پاک ہو. جب آسان آپشن سامنے ہے تو پھر سزا کا آپشن کیوں آدمی لے؟ اس لیے اللہ نے آسان آپشن ہم کو دیا. اللہ نے کیا فرمایا وَسَّارِعُوا, سَارِعُوا دوڑو, اسراع کہتے ہیں جلدی کر کے دوڑنے کو. ایک تو ایک آدمی ڈھیلا بھاگ رہا ہے ایک دم پہنچو میں پہنچ رہا ہوں, ایک ہے کہ ایک آدمی تیزی کرے دوسروں سے آگے جانے کی کوشش کرے. وَسَّارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف, وہ تیار ہے مغفرت کرنے کے لیے. بندہ دیری کرتا ہے, اللہ کبھی دیری نہیں کرتا ہے. کبھی اللہ نے کہا کہ تم مغفرت مانگو گی تو میں نہیں کروں گا, کبھی اللہ نے کہا نہیں فلاں دن مغفرت کا دروازہ بند ہے, ایسا کبھی نہیں, قیامت تک مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تاخیر اللہ کی طرف سے کبھی نہیں ہوتی ہے, تاخیر اور غفلت اعراض بندے کی طرف سے ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. اللہ نے پہلی بات کہی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتِ مِنْ رَبِّكُمْ, دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف, اور وَجَنَّتٍ, اور اس جنت کی طرف دوڑو, عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, جس کی چوڑائی بس آسمان اور زمین کے برابر ہے. اس کی لمبائی تو بہت زیادہ ہے, صرف چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اس جنت کی طرف دوڑو, تو گناہوں سے پاکی کی طرف دوڑو, نیکیوں کی طرف دوڑو, اور اس جنت کی طرف دوڑو جو نیکیوں سے ملتی ہے. جنت کی طرف دوڑنا کیا ہے؟ مثلا کہیں ہم کو پتا بتایا گیا کہ یہاں دوڑو, نہیں. کہ جنت کی طرف دوڑنا کیا ہے؟ جنت کی طرف دوڑنا کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں پہنچنے کے اسباب کی طرف دوڑے. کسی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ گارڈن ہے, یا فلاں جگہ گھر مل رہا ہے, فلاں جگہ فلاں چیز مل رہی ہے, اور اس کا ٹکٹ وہاں مل رہا ہے اور وہ فری ہے, کوپن ہے, لوگ کہاں بھاگیں گے؟ وہاں بھاگیں گے جہاں داخل ہونا ہے, یا وہاں بھاگیں گے جہاں داخلہ اس سے ہوتا ہے؟ لوگ اس کے کوپن کی طرف بھاگیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کوپن دکھاؤ, اندر جاؤ. تو اللہ نے دو چیزیں بتلائیں, ایک گناہوں کے اعتبار سے, ایک نیکیوں کے اعتبار سے, اور مقصود بتلا دیا. مقصود کیا ہے؟ دوڑنا کہاں ہے؟ جنت کی طرف دوڑنا ہے. جنت کی طرف دوڑنے کا مکلف ہے بندہ. اگر یہ اس کے بس میں نہیں ہوتا, اللہ اس کو حکم نہیں دیتا, کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو جنت کی طرف دوڑنا کیا ہے؟ جنت کے اسباب کی طرف دوڑنا ہے, جنت کے داخلے کے اسباب کی طرف دوڑنا ہے. حاصل کلام یہ کہ اللہ تعالی نے جنت کی ترغیب دی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ترغیب دی. کیوں؟ تاکہ جنت کے سلسلے میں بندے کے دل میں رغبت پیدا ہو, اس کو جنت کا شوق پیدا ہو. قرآن بھرا ہوا ہے جنت سے, جنت کی ایک ایک چیز کے تذکرے سے. حدیثوں میں ہے جنت میں حوریں ایسی ہوں گی, لباس ایسے ہوں گے, کھانے ایسے ہوں گے, وہاں لوگوں کا حال ایسا ہوگا, اتنی خوبصورت ہوں گی, اتنے بڑے بڑے محل ہوں گے, ایسی چاندی کی اینٹ, سونے کی اینٹ, نہریں اس میں بہتی ہوں گی, اس میں ایسا آسمان ہوگا, اس میں دن رات کا ماحول یہ ہوگا, اس میں نہ بہت سردی ہے نہ بہت گرمی ہے, اس میں معتدل مزاج ہوگا, معتدل ماحول ہوگا, اس میں فرشتے آئیں گے, غلمان ہوں گے, اس میں حکومت ہوگی, اس میں بہترین لباس. ساری باتیں اللہ نے کیوں بیان کی ہیں؟ بیان اس لیے کہ دنیا میں دل بہلانے کے لیے. اللہ نے بیان اس لیے کیا کہ ایمان والا بندہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے, اس کے دل میں جنت کا شوق اور رغبت پیدا ہو, اس کو چاہت پیدا ہو. دنیا میں آدمی مال اور دولت کے بارے میں سنتا ہے, چاہت پیدا ہوتی ہے. لباس کے بارے میں, دنیا کی زیب و زینت, کھانوں کے بارے میں سنتا ہے, فلاں ہوٹل میں بہت اچھا پکتا ہے, آدمی رغبت پیدا ہوتی ہے. فلاں جگہ کپڑا بہت اچھا ملتا ہے, رغبت پیدا ہوتی ہے. فلاں جگہ ایسا گارڈن ہے, ایسا ماحول ہے, ایسا علاقہ ہے, رغبت پیدا ہوتی ہے. دنیا کی خوبیاں سنتا ہے آدمی, اس کے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے. جب آدمی واقعی ایمان کے کانوں سے سنے گا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو, اس کے دل میں یقیناً رغبت پیدا ہوگی. اللہ نے چاہا کہ بندے کے دل میں جنت کی رغبت پیدا ہو, اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جنت کے بارے میں بیان کیا. یہ ایمان کا خاصہ ہے کہ مومن کے دل میں دنیا کے مقابلے میں آخرت کی رغبت زیادہ ہوتی ہے, زیادہ قوی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت اس کے مقابلے میں بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. ایمان والا واقعی آخرت کو ترجیح دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آخری دور میں وفات سے قبل آپ نے صحابہ کے سامنے کہا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کی زیب و زینت میں سے اختیار کرے یا جو اللہ کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے اس میں سے اختیار کرے, دونوں میں سے ایک چنے. اس بندے نے اس کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے, کہا اے اللہ کے رسول, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, رونے لگے. صاحب دیکھ کے کہنے لگی بوڑھے صاحب کو کیا ہوا, اس بزرگ کو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کا حال بیان کر رہے ہیں اور یہ رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. لیکن صحابی کہتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ بات ہم کو نہیں سمجھی تھی, بات کس کو سمجھی تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو, کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور آپ نے اپنے اس جملے میں اشارہ دیا تھا کہ اللہ نے اختیار یا دنیا میں رہ کے یہاں کی زیب و زینت میں رہنا ہے یا اللہ کے پاس آخرت میں پہنچنا ہے, جنت کی نعمتیں آپ کو چاہیے, کیا چاہیے؟ دونوں میں سے آپ چنو, زندگی چاہیے یا اللہ کے پاس آنا آپ کو چاہیے؟ اور آپ نے کیا چنا؟ وہ چنا جو اللہ کے پاس ہے. یہ اختیار ہر انسان کے لیے دنیا میں ہے. عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, دنیا کا احسان کو چھوڑنا نہیں ہے, دنیا میں جو اللہ نے نعمتیں رکھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے, لیکن ترجیح دنیا پر کس کو دیں گے؟ آخرت کو دیں گے. دو میں سے ایک چننے کا جب وقت آئے, کھونے اور پانے کا مسئلہ آ جائے, تو ہم دنیا کو کھونے والے بنے آخرت کی خاطر. یہ امتحان ہر دن ہر آن مومن کا ہوتا رہتا ہے, قلب کی سطح پر اور عمل کی سطح پر. ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جس نے اس منہج کو چھوڑا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے, اور اللہ کی محبت کے نام پر, اخلاص کے نام پر اس نے غلو کیا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جنت کے لیے عمل یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے, ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. اگرچہ اللہ کے لیے نیکی کرنا, عمل کرنا اخلاص ہے, لیکن اگر کوئی جنت کی رغبت میں نیکی کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ گھٹیا ہے, وہ عام آدمی ہے؟ نہیں. صوفیوں نے کہا کہ جنت کے لیے عمل کرنا یہ عام لوگوں کا کام ہے, کہ نیکی دو جنت لو, یہ چھوٹے لوگ ہیں. واقعی بڑا آدمی کون ہے؟ اس کو جنت بھی نہیں چاہیے, اس کو خالی اللہ چاہیے. بعض جملے گرامر کے حساب سے, شعر شاعری کے حساب سے بہت اونچے لگتے ہیں, لیکن ایمان کی, قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو چیک کیا جائے, اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی ہے. جملے کا گرامر میں صحیح ہو جانا صحیح نہیں ہے, اس کا قرآن و سنت کی روح سے صحیح ہونا ضروری ہے. اللہ کی محبت, اللہ کے لیے نیکی کرنا, اخلاص, اس میں غلو یہ ہے کہ آدمی اللہ کے وعدوں کی تحقیر کرے. اس کو یاد رکھیے, اخلاص کا غلو کیا ہے؟ آدمی اللہ کے وعدوں کی حقارت کرنے لگ جائے اور کہے مجھ کو صرف اللہ چاہیے, مجھ کو اللہ کا وعدہ نہیں چاہیے. یعنی اللہ کی طرف سے جو ہدیہ ہو رہا ہے اس کی تحقیر کرنا, آپ بتائیے ایک عام انسان اس کو پسند نہیں کرتا ہے. بلکہ شرعی احکام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب اللہ نے رخصت دی احکام میں, روزوں کے سلسلے میں, قصر کے سلسلے میں, آپ نے فرمایا اللہ کا ہدیہ اس کو قبول کرو. اللہ کا ہدیہ ہے یہ رخصت, آسانی اس کو قبول کرو. لیکن صوفیوں نے کیا کہا؟ صوفی نے کہا نہیں, یہ جنت وہ یہ نہیں چاہیے, ہم کو کون چاہیے؟ ہم کو صرف اللہ چاہیے, ہم بہت مخلص لوگ ہیں, اعلیٰ ترین درجہ وہ صرف اللہ اور کچھ نہیں. اور کتابوں کا حصہ بن گیا یہ. کسی نے اللہ کے لیے ایسا کیا, کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کیا. دو مثالیں اس پوری علماء نے کتابوں میں جمع کیا, اس کو ذکر کیا, اس کو صوفیوں کے ایک مستقل حصہ ہے یہ. ابن الجوزی وغیرہ نے اور بہت سارے علماء نے رد کیا اس کا. بولنے میں بڑی سہانی بات ہے لیکن بہت بدترین چیز ہے یہ, یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے. مثال کے طور پر ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے, مشہور کتاب ہے, کہتے ہیں حضرت ممشاد دینوری کے انتقال کے وقت ایک بزرگ ان کے پاس بیٹھے تھے, وہ ان کے لیے جنت کی دعا کرنے لگے. بیچارے بیٹھے بیٹھے غریب آدمی دعا کر رہا ہے کسی کے لیے کہ وفات کا وقت ہے, جنت کی دعا کرنے لگے. حضرت ممشاد ہنسے اور فرمایا کہ 30 برس سے جنت اپنی ساری زینتوں سمیت میرے سامنے آتی رہی. کتنے؟ 30 برس سے. میں نے ایک مرتبہ بھی اس کو نگاہ بھر کے نہیں دیکھا. بریکٹ میں لکھنے والے لکھتے ہیں میں تو جنت کے مالک کا مشتاق ہوں. بظاہر کوئی آدمی دیکھے بولے بڑی بات ہے, تو جنت بھی نہیں چاہیے, اللہ چاہیے, جنت والا چاہیے. بولنے میں بہت اچھی بات ہے, لیکن جہاں یہ آدمی کو بولنے میں اچھی لگ رہی ہے, سننے میں اچھی لگ رہی ہے, اس کا دوسرا پہلو دیکھیں, وہ سارے صحابہ اس سے حقیر ہو جاتے ہیں جو جنت کی طلب رکھتے تھے, بلکہ انبیاء بھی, نعوذ باللہ. اس لیے انسان کا تقوی, اس کا اخلاص, بلکہ اس کی ہر بات قرآن و سنت کے تابع ہونا چاہیے. دینی جذبات جب قرآن و سنت سے آزاد ہو جاتے ہیں تو وہیں شرک اور بدعت کا ظہور ہوتا ہے. نصارہ نے کیا کیا؟ اللہ کی محبت میں اپنے اوپر حلال کو حرام کر لیا. ورہبانیتن ابتدعوها, رہبانیت انہوں نے ایجاد کر لی, کیونکہ اللہ کی محبت میں. اسلام میں وہ حرام تھا, انہوں نے اپنے اوپر اس کو لازم کر لیا, نکاح چھوڑ دیا اور اولاد وغیرہ سب چھوڑ دیا, اچھے کپڑے کھانے سب چھوڑ دیا, اپنے اوپر حلال بھی حرام کر لیا. کیوں؟ اللہ کی محبت. ہم کو کچھ نہیں چاہیے, ہم کو اللہ چاہیے. بولنے میں بہت اچھا ہے لیکن واقعی شریعت کی نگاہ میں یہ چیز جائز نہیں ہے. ایک طرف یہ ہیں اللہ والے اللہ کے لیے, اب دوسرے دیکھیے قوالی بچپن سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں, ہم تو جائیں گے سوئے مدینہ, جس کو جانا ہو جنت میں جائے. ہم کدھر جائیں گے؟ مدینہ جائیں گے ہم. اور تم کو کدھر جائیں؟ جس کو جانا ہو جنت میں جائے. یعنی جنت میں جانا ہے جس کو, جاؤ ہم کو جب مدینہ جانا ہے. مدینہ کیا ہے؟ جنت سے. اور مدینہ والا کہاں جائے گا اس قیامت کے دن؟ قیامت کے دن آئے گا, یہ کدھر جائے گا؟ انہیں جا رہا مدینہ. اور مدینے والے کہاں ہیں؟ سب سارے صحابہ, اصحاب صفہ, بدری صحابہ, انصار, مہاجرین, سارے کے سارے کہاں جانے؟ وہ تمنا کیا کر رہے ہیں؟ صحابی خدمت کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ نے ایک دن کہا کہ کیا چاہیے کہو, مانگو, ہمیں خدمت ہے. کہا مانگو کیا چاہیے؟ کہ اللہ کے رسول جنت میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں. اسألک مرافقتک فی الجنہ, اے اللہ کے نبی آپ کی صحبت مجھ کو چاہیے. کدھر؟ جنت مانگ رہے ہیں آپ کی صحبت. جس کو جانا ہو کدھر جائے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ مدینہ. بولنے میں کتنا اچھا لگتا ہے, اللہ ایک دم اس کے بعد ہزاری بردر ہیں, بولنے میں بڑا اچھا ہے لیکن شرعی اعتبار سے باطل ہے. اس میں کیا ہے؟ جس کو جانا ہے جنت میں جاؤ, ہم کو مدینہ جانا ہے. مدینہ والے ہم, مدینہ چل مدینہ. اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ اسلام میں صحابہ کی تحقیر ہے. ایک طرف وہ تعظیم ہے بزرگوں کی, لیکن صحابہ کو عام انسانوں سے بھی گرانا ہے. تو وہ جنت والے, جنت کے لیے بھاگنے والے لوگ ہیں, ہم تو اللہ کے لیے بھاگتے ہیں. اس طرح سے جو ہے یہ جہالت صوفیوں میں آئی اخلاص کے نام پر اور اللہ کی محبت کے نام پر, جو اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے دی گئی ترغیب کی بھی تحقیر کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رغبت تھی جنت کی. ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری مسلم میں روایتیں سب اسی میں ہیں, بخاری مسلم کی روایتیں ہیں, یہ ضمناً دے رہا ہوں آگے اور روایتیں ہیں. آپ سورج گہن تھا, آپ نماز پڑھا رہے ہیں, نماز ہی میں آپ آگے بڑھے پھر واپس پیچھے ہٹے. نماز کے بعد آپ نے کہا جنت مجھ پر, جنت کی نعمتیں مجھ پر ظاہر ہوئی ہیں اور میں نے ارادہ کیا کہ آگے بڑھ کر جنت میں سے جو پھل ہے یا پھول ہے اس کو توڑ لوں اور تم کو دکھاؤں, لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ ملتوی کیا اور میں پیچھے ہٹ گیا. نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی جا رہی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ جنت کے لیے آگے. آپ کے دل میں رغبت پیدا, آپ توڑنے کے لیے پیچھے ہٹ گئے. نہیں, ابھی وقت نہیں ہے. تو آپ کو جنت کی رغبت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے رغبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہتے ہیں میں خواب میں تھا, میں جنت میں گیا, میں نے دیکھا ایک محل ہے, بہت خوبصورت محل, اور دیکھا ایک عورت ہے باہر وضو کر رہی ہے. میں نے ساتھ والے سے پوچھا کس کا ہے؟ میرے دل میں ارادہ ہوا میں جاؤں اندر. اندر جاؤ, اتنا خوبصورت محل, اس کو ارادہ ہوا میں اندر جا کے دیکھو اندر کیا کیا ہے. میں نے پوچھا ساتھ والے فرشتے سے کس کا ہے؟ کہا یہ عمر کا ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہے. کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھ کو غیرت ہوئی کہ عمر کا ہے, میں بغیر اجازت کے کیسا جاؤں اس میں. اور آپ نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا صحابہ کی مجلس میں مجھ کو غیرت آئی عمر سے, اس لیے میں اندر نہیں گیا. تو میں رونے لگے اللہ کے رسول, اللہ کے رسول میں آپ سے غیرت کروں گا, یعنی آپ میرے گھر میں جائیں میرے لیے شرط کی بات ہے, میں برا مانوں گا آپ کے میرے گھر میں جانے سے. رونے لگ گئے. رغبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیدا ہوئی, اتنا اچھا محل میں اندر جا کے تو دیکھوں کیا ہے. اور یہ قوم ہے کیا کہہ رہی ہے کہ جنت 30 برس سے خود آتی رہی میرے سامنے, یعنی جنت کو کوئی اور مل رہا ہی نہیں, کوئی تو لے مجھ کو, اتنی بے قیمت نعوذ باللہ کہ کوئی تو لے, ان کے سامنے 30 برس سے آ رہی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ساری زینتوں سمیت میرے سامنے آتی رہی, میں نے ایک مرتبہ بھی اس کو نگاہ بھر کے نہیں دیکھا. اب بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے اخلاص کا اور یہ بربادی ہی انسان کی سوچ کا بگاڑ ہے. لیکن یہ چیز صوفیہ میں, یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں, ورنہ اگر پورا درس ختم کرنا ہے تو ایسی کئی مثالیں دے سکتے ہیں ہم لوگ, لیکن اس میں وقت ہم کو ضائع نہیں کرنا ہے. یہ بگاڑ صوفیوں میں آیا کہ اللہ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر انہوں نے اللہ کی اس بہترین نعمت کو جس میں داخل ہوئے بغیر اللہ کو بھی نہیں پا سکتے. اللہ کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جنت میں ہوگا. اس لیے ابن تیمیہ نے کہا جاہل صوفیوں میں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ انہوں نے کیا کیا, جنت کی تحقیق کی, اللہ چاہیے. ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار بھی جنت میں ہونے والا ہے. جنت میں گئے بغیر وہ کیسا ملے گا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں اس کا کیا مقام ہے. کیا واقعی ہم کو جنت کے لیے عمل کرنا چاہیے یا یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں سلف کی زندگی میں اس بارے میں کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم سلف کی طرف جائیں, صحابہ کی طرف دیکھیں, ایک حدیث جس میں خود اللہ تعالیٰ کا اقرار اس پر ہے. نیک بندوں کی دلیل کیا ہے کہ نیک بندے کون ہوتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنائے, اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے, کہ اس حدیث میں اسی سلسلے میں بات بیان کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق, اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. یلتمسون اہل الذکر, اللہ کو یاد کرنے والوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا, جب دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کا تذکرہ, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں, پکارتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ حَلُمُوا إِلَى حَاجَتِكُمْ, آؤ تمہاری چیز یہاں مل گئی, جو تم ڈھونڈ رہے تھے دیکھو یہاں پر مل رہا ہے. یعنی تم ذکر والوں کو ڈھونڈ رہے تھے, دیکھو ذکر والے یہاں پر ہیں. قَالَ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا, وہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے جمتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ آسمان دنیا تک اوپر چلے جاتے ہیں. قال فيسألهم ربهم وهو اعلم منهم ما يقول عبادي, اللہ ان سے پوچھتا ہے, حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے, اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے, میرے بندے کیا کہہ رہے تھے. قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك, وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے جو بندے تھے تیری پاکی بیان کرتے تھے, تسبیح اور تیری تکبیر, تیری بڑائی بیان کرتے تھے. وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ, اور وہ تیری حمد تیرا شکر, تیری تعریف کر رہے تھے اور تیری تمجید, بزرگی بیان کر رہے تھے. قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِ, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے, میری بڑائی بیان کرے مجھ کو دیکھا ہے. فَيَقُولُنَا لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ, فرشتے کہتے ہیں اللہ کی قسم اے اللہ تجھ کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے. فَيَقُولُ وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي, اگر مجھ کو دیکھتے تو کیا ہوتا. يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً, اے اللہ اگر تجھ کو دیکھ لیتے بہت شدت سے تیری عبادت کرتے, بہت عبادت کرتے تیری. وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَتَحْمِيدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا, وہ تیری بہت بزرگی بیان کرتے, تیری حمد کرتے اور بہت تیری پاکی بیان کرتے ہیں. قال یقول, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما یسالونی, اب دیکھیے وہ کیا مانگ رہے تھے, ان کا منتہا کیا, ان کی طلب کیا تھی, کیا مانگ رہے تھے وہ. قال یسالونک الجنہ, اے اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے, وہ بندے کیا مانگ رہے تھے, جنت. یقول وہل رأوها, اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے جنت دیکھی کیا انہوں نے. یقولون لا والله یا رب ما رأوها, فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کی قسم ہے اللہ انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں ہے. یقول فکیف لو انہم رأوها, اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھتے تو کیا ہوتا. یقولون لو انہم رأوها کانوا اشد علیہا حرصا, اگر جنت کو دیکھ لیتے اور بھی زیادہ اس کی حرص میں بڑھ جاتے ہیں, اور بھی اس کی طلب میں شدت پیدا ہو جاتی ہے. وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً, اس کی طلب میں وہ اور زیادہ بڑھ جاتے اور اس کی رغبت میں اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا. قَالَ فَمِمَّا يَتَعَوَّدُونَ, اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ چاہ رہے تھے. قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ, اے اللہ وہ جہنم سے پناہ چاہتے تھے. يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے دیکھا ہے جہنم کو. یقولون لا واللہ یا ربی ما رأوها, وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اے اللہ انہوں نے, ہمارے رب انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے. فکیف لو رأوها, کیا ہوتا اگر وہ اس کو دیکھ لیتے. لو کہتے ہیں لو رأوها کانوا اشد منها فرارا و اشد لها مخافتا، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو بہت تیزی سے اس سے بھاگتے اور بہت زیادہ اس سے ڈرتے. فَيَقُولُ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ رہنا، تم گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. يَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، اللہ ایک شخص اس میں ایسا بھی تھا جو ان میں سے نہیں ہے، وہ بس کسی کام سے اپنے آیا تھا، کسی کام سے مجلس دے کے بیٹھ گیا. قَالَ هُمُ الْجُلَسَاءُ لا يشقى بهم جليسهم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی بھی مغفرت، اور یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا نامراد نہیں ہوتا ہے. کس کی طلب میں بیٹھے ہو؟ جنت کی طلب میں، اور اللہ کے نزدیک ان کی اتنی زیادہ قیمت ہے. اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا یہ تو جنت والے لوگ ہیں، اللہ والے کہاں ہیں؟ کیا اس طرح سے کہا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، اتنے اچھے بندے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کی بنیاد پر ان کی مغفرت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں سے بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سلف کا اس بارے میں کیا معمول تھا. اللہ یعنی وہ جنت کی رغبت رکھتے تھے یا نہیں، یا خالی اللہ چاہیے ہم کو جنت نہیں چاہیے، ہم دیکھتے بھی نہیں جنت کو، پوچھتے بھی نہیں، پڑھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، جنت کے بارے میں ٹائم ویسٹ کرنے کا بھی نہیں، ہم کو اللہ کے لیے ٹائم چاہیے، ایسے تھے سلف؟ نہیں، بلکہ ان کے دل ہر وقت جنت کی رغبت اور دنیا سے نفرت میں پڑے ہوئے تھے. وہ اللہ سے محبت کرتے تھے لیکن اتنے عقل مند تھے، اتنے سمجھدار تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کا دیدار جنت میں ہونے والا ہے، اور اللہ جو بھی دے، اللہ تعالیٰ اگر چیتھڑے بھی دے دے جنت سے تو اس کی آدمی کو چاہیے اس کی عزت کرے، اللہ کچھ بھی دے دے اس کا احترام کرنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ کہتے تھے یدخل الجنۃ من امتی، میری امت میں سے کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، زمرۃ ہی 70,000، ایک جماعت ہوگی جو 70,000 لوگوں کی جماعت ہوگی، 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے، کیسا جائیں گے، تضیء وجوہہم اضاءۃ القمر، ان کے چہرے ایسے روشن اور نورانی ہوں گے کہ گویا وہ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، ایک روایت میں لیلۃ البدر ہے کہ 14ویں رات کا کامل چاند جیسا نور والا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں آنکھ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. سورج کو دیکھنے میں کیا ہوتی ہے؟ تکلیف. چاند کو دیکھنے میں تکلیف نہیں بلکہ دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، خوبصورت لگتا ہے. ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے. فقام عکاشہ ابن محسن الاسدی، جب صحابی نے سنا، صحابہ کے مجلس میں آپ کہہ رہے ہیں، اب دل میں رغبت پیدا ہوئی، ایک صحابی مجلس میں ہی کھڑے ہو گئے، ان کا نام کیا تھا؟ عکاشہ. کھڑے ہوئے کہا یرفع نمرتن علی، ان کا ایک بوریا جیسا کپڑا تھا جو اوڑے ہوئے تھے یا لباس تھا کچھ، اس کو اٹھائے ہوئے اٹھے کھڑے ہوئے اور کہا کہ ادعو اللہ لی یا رسول اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں. فوراً ٹائم ویسٹ نہیں، بالکل جنت کی رغبت، جنت کی بشارت، یہاں پہ فوراً اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ ان میں سے کہہ دے، ٹائم ویسٹ نہیں کرنے کا، جلدی مل گیا مل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اجعلہم منہ، اے اللہ اس کو ان میں سے بنا دے، اس کو ان میں سے بنا دے. ثم قام رجل من الانصار، ایک دوسرے صحابی ہے، دوسرا شخص کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہ، اب دوسرے صحابی کھڑے ہوئے کہا اللہ کے آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے، مجھ کو بھی اللہ انہیں میں سے کر دے. آپ نے فرمایا سبق کبھی عکاشہ، تجھ پر جلدی کر گیا، یعنی ایک چیز تھی، وہ ایک موقع تھا، عکاشہ نے لے لیا، ہو گیا تیرا ہو جا، یعنی موقع چلا گیا. سبق کبھی عکاشہ لے لیا، یعنی معلوم ہوا اگر، یعنی وہ کنفرم ہو گیا ہو، کیونکہ اگر صرف دعا ہوتی معاملہ ایسا تھا تو پھر آپ بھی دعا کرتے، لیکن آپ نے کہا عکاشہ تجھ پر کیا کر گیا، سبقت لے گیا، یعنی یہ بات کنفرم ہو گئی، یہ کون ہے؟ جنتی ہے. تو رغبت دل میں جنت کی ہے یا نہیں، یا یہ کہ اللہ کے نبی جنت نہیں، ہم کو اللہ کے بارے میں بولو ذرا، ایسا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی رغبت دلا رہے ہیں صحابہ کو، صحابہ جنت کی رغبت پر تمنا کر رہے ہیں، دعا کروا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت ہم کو مل جائے. یہ بڑے لوگ یہ ہیں، عقل مند لوگ یہ ہیں کہ جو اللہ دے شرافت سے، عزت سے اس کو لے،
اس کی تعظیم کرے. یہ نہیں کہ جنت 30 سال سے میرے سامنے, جنت نہیں چاہیے ہم کو, اللہ چاہیے. یہ جاہل لوگ ہیں, یہ جاہل لوگ ہیں. اسی لیے ہماری دعوت کیا ہے, کتاب و سنت, لیکن منہج کس کا؟ نمبر ایک قوم کون ہے؟ صحابہ. وہ سب سے زیادہ عقل مند لوگ تھے. بعد میں آنے والے باتیں بڑی کرتے ہیں لیکن بے وقوف جاہل ہیں, ان کے پیچھے ہم کو نہیں جانا ہے. ہم کو کس کے پیچھے جانا ہے؟ سیدھے سادھے دکھتے ہیں, وہ ہوا میں اڑنے والے لوگ تھے. کہ ہوا میں اڑ رہے, چمتکار دکھا رہے, منہ کھول رہے تو پیسے نکل رہے, سونا نکل رہا, جیب میں ہاتھ ڈالے تو 6 روپے کی نوٹ, یہاں ڈالے تو 2000 کی نوٹ. صحابہ ایسے کرامتیں بتانے والے لوگ نہیں تھے. صحابہ کی کرامت یہ تھی کہ جس دور میں نبی کو کوئی پہچانتا نہیں تھا, انہوں نے پہچانا. سب سے بڑی کرامت یہ ہے, جب سب نے انکار کیا انہوں نے مانا, انہوں نے مانا. یہ سب سے بڑی بات ہے. آج ہمارے پاس تاریخ ہے پوری اسلام کی. اسلام بہت بڑا دین ہے, سائنس ہے, اسلام کی تاریخ ہے. حکومتوں کو توڑا گیا, ایسا ہوا, وعدے پورے ہوئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں ہمارے سامنے. پوری ہسٹری ہے, اسلام اسٹیبلشڈ ہو چکا ہے. آج صحابہ کے وقت میں اسٹیبلش نہیں تھا, کل کیا ہوگا معلوم نہیں, ایسا تھا. لیکن انہوں نے مجرد دعوت کی سطح پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا. یہ کمال ہے صحابہ کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ خیر الناس قرنی ما انا علیہ و اصحابی. تو یہ اصل ہے. تو صحابہ میں سے ہی صحابی. دوسرے صحابی دیکھیے, ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ان اعرابی عرض علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فی سفر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے, سفر پر تھے. ایک دیہاتی بدوی صاحب آئے, دیہاتی آدمی. صحابہ میں سے دیہاتی بھی قیمتی ہوتا ہے, یہاں کا بہت بڑا پروفیسر بھی ان کی جوتیوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتا. ایک بدوی صحابی آئے اور اللہ کے نبی, فاخذ بخطام ناقته او بزمامها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے فوراً اونٹ کی جو نکیل تھی, رسی ہوتی اونٹ کی, پکڑ لیا اس کو, آگے جانے نہیں دوں گا, پکڑ لیا. یا ثم قال یا رسول اللہ او یا محمد, اور کہا اللہ کے رسول, یا اے محمد, اخبرنی بما یقربنی من الجنہ وما یباعدنی من النار. اے اللہ کے رسول, مجھ کو بتائیے کیا چیز ہے جو مجھ کو جنت سے قریب کرے گی, جہنم سے دور کرے گی. اب یہ جو صاحب تھے, یہ 30 سال والے, بولتے تھے کیا سوال پوچھا. ایسا پوچھنے کا تھا, اللہ سے کیا قریب کرے گا, اللہ سے کیا دور کرے گا. لیکن صحابی کیا پوچھ رہے ہیں, کیا چیز مجھ کو جنت سے قریب کرے گی, کیا چیز مجھ کو جہنم سے دور کرے گی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ سنیے. فقال فکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول تھوڑا چپ ہو گئے سوال پر. آپ کیا ہو گئے, کیا ڈیریں گے, مطلب آ کے فوراً لگا پڑے, میرے کو جواب دو پہلے کہ جنت سے کیا قریب کرے گا, جہنم سے کیا دور کرے گا, کون سا عمل ہے بتائیے. ثم نظر فی اصحابہ. آپ نے پہلے تو جب چپ ہو گئے تو آپ نے صحابہ کو دیکھا, سب کو صحابہ کو دیکھا. ثم قال لقد وفق او لقد ہدیا. آپ نے سب کو دیکھ کے کہا اس کو توفیق مل گئی, اس کو ہدایت ملی ہے. اتنی بڑی بات جو اس نے پوچھا ہے, یہ آدمی ہدایت یافتہ آدمی جو بہت کام کی بات پوچھ رہا ہے. لقد وفق لقد ہدیا, اس کو ہدایت ملی ہے, اس لیے اتنی بڑی بات پوچھ رہا ہے, اتنی کام کی بات یہ پوچھ رہا ہے. اور آپ نے فرمایا کیف قلت قال فاعاد. آپ نے پھر سے بول, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو نے کیا پوچھا, ایک بار اور ذرا پوچھ, یعنی کیا الفاظ تو نے کہتے, اور ایک بار بتا ذرا سنا. اب دوسری مرتبہ کیا ہوگا, سب لوگ سنیں گے. اب کیف قلت, کیسا کہا تو نے, بتا ذرا. اس آدمی نے پھر سے وہ جملہ کہا, کیا چیز ہے جو مجھ کو جنت سے قریب کرے گی, کیا چیز ہے جو مجھ کو جہنم سے دور کرے گی. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ لا تشرک به شیئا. تو اللہ کی عبادت کر, اس کے سوا, اس کے ساتھ کسی کو اس کے ساتھ شریک مت کر. وتقیم الصلاۃ, نماز قائم کر. وتؤتی الزکاۃ, زکات ادا کر. وتصل الرحم, اور رشتے ناطے جوڑ, رشتے ناطے جوڑ. اور آپ نے پھر کہا دع الناقۃ, اونٹنی کو چھوڑ دیا, ابھی اونٹنی کو ہو گیا, مطلب بس دکھتا کر تو اب جائے گا جنت میں. اب اونٹنی پکڑا, چھوڑ اس کو, لگام چھوڑ دیا ہماری. اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت, ایک روایت میں صحابہ نے کہا ما لہو, کیا ہوا اس کو, بخاری ہی کی روایت میں صحابہ نے کہا ما لہو, کیا ہوا اس کو, ایسا روک رہا ہے. آپ نے فرمایا ارب ما لہو. ایک روایت میں آپ نے کہا کہ ارب مالک اس کی کوئی ضرورت ہے, چھوڑو اس کو مت ڈراؤ, اس کو مت ستاؤ, اس کو مت روکو, اس کی کوئی ضرورت ہوگی اس لیے وہ مجھ کو روک رہا ہے, کچھ پوچھنا ہے اس کو, کچھ بولنا ہے اس کو. آپ نے صحابہ کو روک لیا, پھر اس نے سوال پوچھا. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا. جنت سے قریب کرنے والی کیا چیز ہے؟ پوچھنا ہدایت والا سوال ہے. یعنی آدمی میں یہ شوق ہونا چاہیے کہ کیا مجھ کو جنت سے قریب کرے گا, کیا مجھ کو جنت میں داخل کرے گا. آگے اور آئیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات لوگوں کو اختیار دیتے تھے, جنت چاہیے کہ یہ چاہیے. معلوم ہوا کہ آپ بھی کس کی ترغیب دیتے تھے؟ جنت کی. عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں, تابعی ہیں, قال علی ابن عباس, ابن عباس نے مجھ سے کہا, الا اریک امراۃ من اہل الجنہ, تیرے کو جنتی عورت بتاؤ کیا؟ ہماری زبان میں ہمیشہ کہیں گے. ابن عباس نے کہا, تجھ کو بتاؤں ایک جنتی عورت؟ قلت بلا. عطا کہتے ہیں, عطا بہت بڑے علماء میں سے گزرے ہیں, کہتے ہیں میں نے کہا بالکل بتاؤ میرے کو کون ہے جنتی عورت. قال هذه المرأة السوداء, ایک عورت طواف کر رہی تھی, یہ دوسری روایت میں کہ طواف کر رہی تھی عورت, انہوں نے کہا کہ یہ کالی عورت. کوئی آدمی سے دلیل نہ لے کہ پردہ طواف کر رہی تھی, حج کا موسم ہو سکتا ہے, حج میں عورتیں کھلا رکھ سکتی ہیں چہرہ. انہوں نے کہا هذه المرأة السوداء, یہ جو کالی عورت ہے, حبشی کالی عورت, یہ عورت, آتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, فقالت انی اسرع, اس نے کہا مجھ کو مرغی کی بیماری ہے, وہ انی اتکشف, اور میرا حجاب کھل جاتے, کہ اس کو فکر ہے میرا حجاب کھل جاتا ہے, فدع اللہ لی, آپ اے نبی آپ اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے, یعنی شفا کی دعا کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن دیا, آپ نے کہا ان شئتی صبرتی ولکل جنہ, اگر تو چاہے تو صبر کر, تیرے لیے جنت ہے, وہ ان شئتی دعوت اللہ ان یعافیک, اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھ کو عافیت دے دے, یعنی شفا دے دے, اگر تو چاہے صبر کر جنت, اور اگر تو چاہے میں دعا کرتا ہوں تجھ کو کیا ملے گی؟ شفا ملے گی. فقالت اصبر, اس عورت نے کہا, جواب میں کیا کہا؟ بہت عقل مند, اس زمانے کی عورتیں بھی یہاں کے علامہ لوگوں سے عقل مند تھی. آئے آدمی کیا بولیں گا, ارے جان دے پہلے اس سے نکلو, تعجد پڑھیں گے بعد میں, مغفرت کی دعا کریں گے, جان دو. لیکن وہ عورت جانتی تھی دعا کس کی ہے, میرے عمل سے نبی کی دعا زیادہ قیمتی ہے, میرا عمل قبول ہوگا نہیں ہوگا معلوم نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا, اور جب آپشن دے رہے ہیں تو کنفرمڈ ہے, جب آپشن دے رہے ہیں تو کیا ہے؟ پکا ہے. اس نے فوراً کیا کہا؟ انی اصبر, میں صبر کروں, یعنی کون سا آپشن؟ صبر والا, مجھ کو جنت چاہیے. انی اصبر, فقالت اصبر, فقالت انی اتکشف, دو چیزیں تھیں, دو شکایتیں تھیں, ایک مرغی کی بیماری ہے, تکلیف ہوتی ہے, دو بیماری میں جب چکر آ کے گر جاتی ہوں, دورہ پڑتا ہے, حجاب کھل جاتا ہے, تو ٹھیک ہے شفا نہیں ہو کوئی بات نہیں, جنت میرے لیے, میں جنت کے لیے تیار ہوں, لیکن میرا حجاب کھلنا نہیں چاہیے. یعنی اس عورت کو کتنا فکر ہے مرغی کی حالت, جس میں انسان مکلف بھی نہیں ہوتا ہے, اگر حجاب کھل جائے کوئی گناہ ہے؟ لیکن اس نے کہا نہیں, انی اتکشف, ان کی دینی غیرت اتنی زیادہ تھی کہ اختیاری حالت تو دور کی بات ہے, غیر اختیاری حالت میں بھی اللہ کا حکم ٹوٹنا نہیں چاہیے. انی اتکشف, میرا حجاب کھل جاتا ہے, فدع اللہ لی اللہ اتکشف, اتنی تو دعا کیجئے اللہ سے, اللہ کے رسول, کہ میرا حجاب نہیں کھلے. فدع لہا, آپ نے اس کے لیے دعا کی, اللہ اس کا حجاب نہیں کھلنا چاہیے. تو صحابی نے کہا بتاؤ جنتی عورت, ایک یہ جنتی عورت. اس عورت نے شفا کا ارادہ کیوں ترک کیا, شفا کی دعا کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن کیا دیا, اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. تو جنت اس زمانے میں, دور نبوی میں, ایک ایسی چیز تھی جس کی رغبت ہونا چاہیے, جس کی حرص ہونا چاہیے, جس کے لیے آدمی دنیا کی مصیبتوں کو برداشت کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے. جنت وہ چیز تھی, اور بعد کے دور میں کچھ جاہلوں نے اس کو کیا کر دیا, ہم کو جنت نہیں ہم کو اللہ چاہیے, یہ جہالت ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. یہ جو حدیث میں نے ذکر کی ہے, بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے. اور آگے آئیے, جنت کی طلب ایسی صحابہ میں تھی کہ تھوڑا بھی لیٹ نہیں ہونا چاہیے, جب انٹری کا وعدہ ہے تو پھر جلدی کرو, جب جانا ہے جلدی کرو. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قال علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر، بدر کا دن تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قوموا الى جنت ارضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف کھڑے ہو جاؤ، اٹھو، اٹھ جاؤ اس جنت کی طرف، بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی طرح زمین کے برابر ہے، ارضها السماوات والارض جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے. قال عمیر ابن الحمام الانصاری، یہ صحابی ہیں، عمیر صحابی کا نام ہے، عمیر ابن الحمام الانصاری. حضرت عمیر رضی اللہ تعالی نے کہا یا رسول اللہ عرض السماوات والارض، اے اللہ کے رسول جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، یعنی ساتوں آسمان اور زمین اس کے برابر جنت کی چوڑائی. بخن بخن، واہ واہ، بخن عربی زبان میں کیسا ہوتا ہے؟ واہ، جو ہمارے یہاں کہتے ہیں، میں کہا بخن بخن، کیا بات ہے. لا واللہ یا رسول اللہ لا بد ان اکون من اہلیہ، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، میرے کو تو اس میں ہونا ہی ہے، مجھ کو تو جنت میں جانا ہی جانا ہے. جملہ اتنا پاورفل ہے اس کو اردو میں ترجمہ کرنے نہیں آئے گا. انہوں نے کیا کہا؟ لا واللہ یا رسول اللہ لا بد ان اکون من اہلیہ، مجھ کو تو ہونا ہی چاہیے جنت، مجھ کو تو ہونا ہی، میرے کو تو جانا ہی جنت میں. جب ترغیب سنی، واقعی یقین تھا صحابہ کے دلوں میں، ایک ترغیب ان کے لیے کافی تھی، ہمارے لیے پانچ جلدیں بھی کافی نہیں ہوتی ہیں. یہ ترغیب کا پرابلم نہیں ہے، یہ ہمارے قلوب کا پرابلم ہے. لا بد ان اکون من اہلیہا، میں تو ان میں سے ہو کے رہوں گا، مجھ کو تو ہونا ہی ہونا ہے اس میں سے. قال فانک من اہلیہا، ترغیب سے بڑی ترغیب یہ تھی، آپ نے کہا تو ہے ان میں سے، مجھ کو جانا ہے جنت میں، آپ نے کہا تو ہے جنتی ہے، تو جنتی، ٹینشن مت، فکر مت کر، فانک من اہلیہا، تو ہے جنت والوں میں سے. فاخرج تمیرات فجعل یاکل، اب جنگ کا میدان ہے، انہوں نے اپنی کھجوریں نکالی، کھانے لگے، پاور چاہیے کہ نہیں لڑنے کے لیے. ثم قال لئن حییت حتی آکل تمراتی انها لحیات طویلہ، اپنے آپ سے ہی کہنے لگے اگر ان کھجوروں کے ختم ہونے تک میں زندہ رہوں تو بہت لمبی زندگی ہے، کھجوریں کھاؤں کھاؤں چباؤں کھاؤں کھاؤں، یہ بہت لمبی زندگی ہے، اتنا ٹائم بھی کیا ہے، لمبی زندگی ہے. قال فرما بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل، ہاتھ میں جو کھجوریں تھی کھا رہے، بھوکے ہوں گے تبھی تو کہا، شوق سے نہیں کھاتے تھے صحابہ کہ چلو ٹائم پاس کے لیے کچھ کھائیں گے، بلکہ صحابہ کے لیے کھانا ان کے پاس نہیں ہوا کرتا تھا، کھاتے تھے کیا کھاتے تھے؟ کھجوریں، کھجوریں کھا رہے، بھوک لگی ہوگی تبھی تو کھا رہے ہیں، لیکن بھوک اور جنت کا شوق دونوں پہ کیا غالب آ گیا؟ جنت کا شوق، ایمان غالب آ گیا حاجت پر. ہاتھ میں کھجوریں کھا رہے ہیں، بھوک لگی ہے، لیکن کہا کہ اگر یہ پوری کھجوریں ختم ہونے تک میں زندگی گزاروں تو بہت لمبی زندگی ہے. پھینک دی کھجوریں اور جو ساتھ میں تھا ہتھیار لے کے جنگ کے میدان میں گھس گئے اور لڑتے رہے یہاں تک کہ قتل کر دیے گئے، حتی قتل. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا تھا پہلے ایڈوانس میں، کیا کہا تھا؟ انک من اہلیہا، تو ہے جنت والوں میں سے. اور شہید شہید ہوئے، اور یہ وہ پہلی جنگ تھی جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں اللہ سے دعا کی تھی، کیا کہا تھا؟ اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج یہ مغلوب ہو گئی، تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا، زمین پہ تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا. آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی چادر گر گئی ہے. اب اگر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے سے آئے اور لپٹ گئے اللہ کے نبی سے، چادر چڑھائی کندھوں کے اوپر رکھی اور کہا اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو نامراد نہیں کرے گا، اللہ نے وعدہ کیا، بس کیجئے، بہت ہو گیا، آپ کتنی دعا کریں گے. یہ وہ جنگ تھی. انہوں نے کہا اتنا کھجور کھاتے کھاتے زندگی گزاروں میں، چھوڑو، گھس گئے میدان میں جا کے قتل کر دیے گئے. یہ شوق تھا صحابہ کا جنت میں جانے کے سلسلے میں، ان کو واقعی معلوم تھا جنت کس کو بولتے ہیں، واقعی جنت کی قدر ان حضرات کو تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی تعریف کر رہے ہیں، جنت کی رغبت دلا رہے ہیں. بتائیے اس جنت کی ناقدری کرنا کیا نبی کی ناقدری کرنا نہیں ہے؟ کیا نبی کے الفاظ سے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطرے زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، اس کی ناقدری نہیں کرتے تھے؟ اور آپ نے جنت کی اتنی ترغیب دی، اتنی ترغیب دی، اور ایک آدمی کہا اے جنت نہیں چاہیے ہم کو، اللہ چاہیے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کی ناقدری نہیں ہے؟ کیا صحابہ کو کمتر بتانا نہیں ہے؟ یہ خاموش زبان میں چاہے آدمی کتنا ہی بڑی بات کرے, لیکن آپ دیکھیے کہ اس طرح سے جنت کو یہ کر دینا, یہ اگرچہ بہت جملہ بہت قیمتی دکھائی دیتا ہے اخلاص والا, لیکن یہ جاہلوں کا جملہ ہے, یہ واقعی علم والوں کا جملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. جو حدیث میں نے ذکر کی ہے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت کی رغبت رکھتے تھے. کوئی کہہ سکتا ہے چھوٹے لوگ بڑے لوگ, اچھا صاحب انبیاء تو اس سے اوپر ہوتے ہیں, اعلیٰ درجہ یہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول, جب تم اذان کی آواز سنو, مؤذن کو سنو, تو تم ویسا ہی کہو جیسا مؤذن کہتا ہے. ثم صلوا علی, پھر مجھ پر درود پڑھو. فانه من صلى علی صلاه صلى الله عليه بها عشرا, لہذا جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر درود بھیجتا ہے. درود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں میں تعریف کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے بیچ میں ملئے اعلیٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنا, یہ اللہ کا درود بھیجنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, صلی اللہ علیہ بہا عشرا, کہ اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. ثم صل اللہ علی الوسیلہ, پھر تم امتی سے کہہ رہے ہیں, نبی امتی سے دعا کے لیے کہہ رہا ہے, یہ شرف ہے ہمارا, ہماری دعا کائی کی دعا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں مسلمان سے, یہ عزت ہے مسلمان کی کہ نبی کیا کہے مسلمان سے, تم میرے لیے دعا کرو, یعنی بہت بڑی عزت کی بات ہے مسلمان کی. اور آدمی کتنے لوگ اذان سنتے لیکن اس کے بعد کی دعا پڑھتے نہیں, پڑھتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, ثم صل اللہ علی الوسیلہ, پھر تم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو. فإنها منزلۃ فی الجنہ, اس لیے کہ وسیلہ جنت کے مقامات میں سے, درجات میں سے, منازل میں سے ایک منزلت ہے, یعنی ایک مرتبہ ہے. لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ, اور وہ ایک ہی بندے کو مل سکتا ہے, اللہ کے بندوں میں سے وسیلہ ایک ہی بندے کو مل سکتا ہے. وارجو ان اکون انا ہو, اور مجھ کو امید ہے, میری تمنا ہے اور مجھ کو امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی رہوں گا, کہ اس کو مقام ملے گا. فمن سأل لی الوسیلہ, تو جو کوئی میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگتا ہے, حلت له الشفاعہ, میری سفارش اس کے لیے حلال ہو جائے گی, میں قیامت کے دن اس کے لیے کیا کروں گا, سفارش کروں گا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کرتے تھے کہ مجھ کو جنت کا اعلیٰ ترین مرتبہ جس کا نام کیا ہے الوسیلہ مل جائے, اور مجھ کو تو تمنا ہے ہی ہے, تم میرے لیے دعا کرو اللہ سے کہ اللہ مجھ کو مقام دے دے. تو جنت کی رغبت رکھنا, جنت کے اعلیٰ ترین مراتب کی رغبت رکھنا, تمنا رکھنا, یہ انبیاء کا طریقہ ہے, یہ سلف کا طریقہ ہے. جو اس راستے سے ہٹ جائے وہ گمراہ ہے, جو اس راستے سے ہٹ جائے وہ گمراہ ہے, وہ فلسفی ہو سکتا ہے, وہ واقعی سلف کے منحص پر نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں اختصاراً جنت کا شوق دل میں پیدا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. مختصر الفاظ میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. 3 باتیں یاد رکھیں. نمبر 1, دنیا اور آخرت میں غور کر کے دونوں میں موازنہ کرنا. آدمی کپڑے کی دکان میں جاتا کیا کرتا, گھڑیاں اس کے سامنے رکھیں گے, گھڑی کی دکان میں, کپڑے کی دکان میں, موبائل کی دکان میں, گاڑیوں کی دکان میں, اس کی دکان میں, اس کی دکان میں. آدمی جاتا یہ دیکھتا ہے, یہ دیکھتا ہے, یہ دیکھتا ہے, یہ دیکھتا ہے, دونوں میں سے کون سا اچھا ہے, اور ساتھ میں کوئی ہو تو کون سا اچھا دکھ رہا ہے, کپڑا ڈال کے دیکھتا کون سا اچھا لگ رہا ہے. 2-3 چیزوں میں سے کمپیئر جب کرتا ہے, موازنہ جب کرتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, دونوں میں سے کون سا اچھا ہے سمجھ میں آتا ہے. آخرت کی نعمتیں, جنت کی نعمتیں, اور دنیا کی زیب و زینت اور یہاں کی نعمتیں, آدمی اگر واقعی کمپیئر کرے, یہاں پر گھٹیا وہاں اعلیٰ, یہاں پر فانی وہاں پر باقی, یہاں پر اللہ کی رضا کی گارنٹی نہیں, فرعون کو بھی مل رہا ہے لیکن وہاں پر اللہ کی رضا کے ساتھ میں, یہاں اللہ کا دیدار نہیں ہے وہاں ہے, یہاں نبی کی رفاقت نہیں وہاں ہے, یہاں پر نکلنا ہے مرضی بھی نہیں اس میں وہاں پر کبھی نہیں نکلنا ہے, یہاں پر خوشی بھی راحت کے راحت بھی ہے تو تکلیف کے ساتھ ہے, وہاں پر راحت تکلیف کے ساتھ نہیں ہے, یہاں سے نکلنے کو کبھی کبھی دل کرتا ہے وہاں سے نکلنے کو دل نہیں کرتا. لا یبغون عنہا حولا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یبغون عنہا حولا, وہ وہاں سے کہیں اور جانے کی تمنا بھی نہیں کریں گے. بالو کہتے ہیں جنت میں کھائیں گے پیئیں گے کھائیں گے پیئیں گے, کبھی بور تو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, بہت بھاری بھاری سوچتا آدمی, روز کھائیں گے پیئیں گے, وہ گوشت گوشت گوشت, آدمی یہاں دالچے سے بھی پریشان ہو جاتا ہے روز کھا کھا کے. جنت میں آدمی بور نہیں ہوں گا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, لا یبغون عنہا حولا, وہ جنت سے تحول کی تمنا بھی نہیں کریں گے, وہ چاہت بھی نہیں کریں گے یہاں سے کہیں اور جانا ہے. اتنا اچھا ہوگا کہ ان کے تصور سے بھی اچھا ہوگا ہے. آدمی کا امیجنیشن ہے, آدمی کچھ ملتا ہے تو سوچتا اس سے اچھا کچھ ہو سکتا تھا, لیکن جنت میں جب جائے گا اس کا تصور جنت کے مقابلے میں کم تر ہوگا. آپ سوچیں کتنے عجیب بات ہے, دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے. انہیں ایک آدمی تصور کرے اس سے اچھا مل رہا, کتنی عجیب بات ہے یہ کہ تصور اس کے پار جا ہی نہیں سکتا ہے, وہ جنت ہوگی تو کائے کو ادھر ادھر جانے کی تمنا کرے گا. یہ آدمی کا تصور ہے جو آدمی کی لذت کو کم تر کرتا ہے. سوچیے اس کو ذرا, آدمی دیکھتا ہے یہ ملا لیکن اس سے اچھا بھی ہو سکتا تھا, یہ کام کا نہیں, اس سے اچھا ہو سکتا تھا, کہاں ملتا دیکھیں گے ذرا. تو تصور آدمی کا چیز سے کیا ہوتا ہے, ہمیشہ بہتر ہوتا ہے دنیا کی چیز سے, لیکن آخرت میں الٹا قاعدہ ہے. آخرت میں تصور چیز سے کیا ہوگا, کم تر ہوگا, تو کبھی باہر نکلنے کی تمنا کریں گا کیونکہ اس کو مل رہا جو اس سے تصور سے بھی اچھا مل رہا ہے. تو دنیا اور آخرت کو کیا کرے, کمپیئر کرے آدمی, تو اپنے آپ آدمی کا دل وہاں لگے گا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ تم دنیا کی زندگی کی حرص کرتے ہو, دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو, حالانکہ آخرت زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. آخرت کی دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں, دنیا گھٹی آخرت بہتر, دنیا فانی آخرت باقی, خیر و ابقا, زیادہ بہتر ہے زیادہ باقی رہنے والی ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, واللہ اللہ کی قسم, مت دنیا فی الآخرت الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ. ایک روایت میں فلیم کہ تم میں سے, یعنی اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں بس ایسی ہے, ایسی بھی نہیں ہے. کیسی؟ کہ تم میں سے کوئی آدمی ایک انگلی سمندر کے پانی میں ڈالے, بس نکالے, آپ نے فرمایا اس کے ساتھ کیا آئے گا, انگلی میں کتنا پانی آیا, بہت پانی آیا, بہ جائیں گا اس میں, ایسا ہے کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آخرت کے مقابلے میں کوئی بھی چیز نہیں ہے, آخرت سمندر سے بھی بہتر ہے, اتنا وہاں پہ ہے. اور دنیا کیا ہے, پانی ڈبو کے نکالے کیا کام کا ہو, تھوڑی دیر دیکھتے دیکھتے سوکھ جائے گا, دیکھ کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں, ایکٹیویٹی بھی نہیں, نان ایکٹیویٹی, دیکھ رہا ہو سوکھ گیا, اتنا کم. اور سمندر اس کے مقابلے میں کتنا زیادہ, آخرت میں کیا کیا نہیں ہے, آدمی کا تصور کام نہیں کر سکتا ہے. تو آخرت دنیا سے بہتر ہے, اس کو ہمیشہ یاد رکھے. اور دنیا اگر کسی کو لگتی بہت بھاری تو وہ یہ سوچے بھاری ہے لیکن یہاں سے کب نکلنا ہے معلوم نہیں ہے, ٹکٹ کس کا کب آ جائے گا, فرشتہ آئے گا گاڑی میں بٹھا کے چلو نکلو یہاں سے, بہت ہو گیا جاؤ یہاں سے, کوئی پوچھے گا نہیں ہم کو آنا ہے کہ نہیں آنا ہے, کوئی ہم کو پوچھے گا نہیں. نمبر دو, اللہ سے دعا کرنا. جنت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ دعا کیا کرتے تھے اللہ سے, اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل, اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں, اے اللہ مجھ کو جنت دے دے, وما قرب الیہا من قول او عمل, اور میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں مجھ کو وہ ہر وہ قول یا عمل دے دے جو جنت سے قریب کرتے ہیں, مجھ کو اس قول کی توفیق دے جو جنت سے قریب کرے, مجھ کو اس عمل کی توفیق دے جو جنت سے قریب کرے. یہ دعا میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے, اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو دوسری چیز جنت کے شوق کی, جنت کے حصول اور جنت تک وصول کی دعا کرنا. نمبر تین, صالحین کی صحبت, وہ جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں, دینی مجالس جہاں قرآن سنت کی بات ہوتی ہے, جہاں جنت آخرت موت اس کی بات ہوتی ہے, ایسی مجالس کا حضور اور ایسے لوگوں کی صحبت جو دنیا میں گھرے ہوئے نہیں بلکہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں, تاکہ یہ دلوں میں جو دنیا کی محبت ہے تربیت کے ذریعے سے اس کو کم کریں. براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اُہدیہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرقۃ من حریر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک ٹکڑا کپڑا دیا گیا, حدی میں آیا, فجعل الناس یتداولونہ یتداولونہا بینہ, صحابہ ریشم اتنا ہائی کوالٹی کا تھا وہ کہ صحابہ ایک کے بعد ایک اس کو ہاتھ میں لے کے دیکھنے لگے, کیا ریشم ہے نا, کتنا بھاری ریشم ہے, ریشم ہاتھ میں لے کے اس کو دیکھنے لگے, اس کی اس سے متعجب ہونے لگے. وَيَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهَا وَلِينِهَا، اس کی نرمی اور اس کی خوبصورت پر تعجب کرنے لگے، اس کی عمدگی کو دیکھ کیا ریشم ہے، اس طرح سے صحابہ کرنے لگے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتعجبون منها، آپ نے صحابہ سے کیا کہا، تم کو بہت عمدہ لگ رہا ہے، تم کو اس پہ تعجب ہو رہا، بہت بھاری ریشم، اتنا اچھا تم کو اس پہ تعجب ہوتا ہے؟ قالوا نعم یا رسول اللہ، بولے بھائی سیدھے سادے لوگ تھے، کہا اللہ کے ہاں بہت تعجب ہو رہا ہوں. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لمنادیل سعد فی الجنت خیر منها. سعد صحابی ہیں جو پہلے ہی شہید ہو چکے تھے، آپ نے کہا سعد کے رومال جنت میں اس سے زیادہ بھاری ہیں. تو کیا ہے یہ، تو رومال منادیل، مندیل جو ہے یہ رومال کو کہتے ہیں، کہ جنت میں سعد رضی اللہ تعالیٰ کے رومال اس سے اچھے ہیں، یہ گھٹیا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کو رومال میں جو عام لباس کیسا ہوگا، وہاں پہ آدمی رومال بہت بھاری لیتا، منہ پوچھنے کو کام آ گیا، بس ہو گیا اپنے کو، بہت بہت زیادہ چنتا گیا رومال میں، ناپ لگا کے دیکھ رہا ہے، یہاں دیکھ رہا ہے، کچھ کرتا نہیں کرتا، ایسا دیکھ رہا کچھ تو اچھا بہت رومال اپنے کو ٹپ ٹاپ چاہیے، لے لیتا ہے کالا پیلا، جو لباس پہنتا نہیں ویسے کلر کا بھی رومال لے لیتا، رومال کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتا. رومال اتنا قیمتی ہے تو لباس کتنا قیمتی ہوگا. تو آپ نے کیا کیا، آپ دیکھیے کتنے انٹیلیجنٹ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا ان کا دل اس میں اٹک رہا ہے، اور انسان کی فطرت میں ہے خوبصورت چیز دیکھ کے وہاں دل جاتا ہے، اللہ نے بنایا ویسا اس کو. آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کو ری ڈائریکٹ کیا، اس کو راؤٹنگ آپ نے کیا، اس کا ڈائریکشن چینج کیا آپ نے. آپ نے فوراً دلوں میں ان کو کیا کہا، اس سے اچھا تو ان کو رومال ہے جنت سے، تو دل کدھر چلا گیا اب، اچھا اس سے اچھا وہ ہے کیا، تو اس کا دل میں تعجب اور اس کی رغبت دل میں پیدا ہوئی. تو یہ کس کا کام ہے، یہ معلم کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے، کہ عوام میں دنیا کی جب رغبت پیدا ہو جائے، وہ جنت کی خوشخبریاں سنا کے، جنت کی نعمتیں سنا کے، آخرت کے احوال و احوال سنا کے، ان کو دنیا سے دور کرے. تو ایسی صحبت آدمی اختیار کرے تاکہ دنیا ہی کا نہیں ہو کے رہ جائے، بلکہ ایسے علماء کی صحبت اختیار کرے جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ آدمی خود اکیلے میں بیٹھ کے سوچے دنیا چاہیے کہ آخرت، نمبر دو دعا کرے اللہ سے، اس لیے کہ ہمارے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں جب تک کہ اللہ مدد نہ کرے، نمبر تین علماء کی صحبت اختیار کریں، ایسے یعنی اہل علم کی صحبت میں رہے جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کا صحیح فہم دے، اور گمراہوں سے ہم کو بچائے، ایسے لوگوں سے جو بات کرتے ہیں لیکن واقعی قرآن و سنت سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، تو صوفیہ میں خاص طور سے بات پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور سلف اور صحابہ کے طریقے پہ ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے.